توفیق ہے کہ اس نے ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیا جو اس سال انشاءاللہ حج بیت اللہ انجام دیں گے اور انہیں حج بیت اللہ کی توفیق ہوگی. ہمارے یہاں عام طور پر لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں لیکن نہ مسائل سیکھ کر جاتے ہیں اور نہ اس سے واقفیت حاصل کرتے ہیں. نتیجتاً انہیں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم حج کس طرح سے کریں، طواف کس طرح سے کریں اور سعی کس طرح سے ادا کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں کافی سالوں سے، کم از کم 15-20 سال تو ہو گئے الحمدللہ، کہ یہاں عملی تربیتی پروگرام ہوتا ہے. جیسے کہ آپ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ احرام کا طریقہ مردوں کے لیے خاص طور پر، کہ وہ احرام کس طرح باندھیں اور طواف کس طرح سے کریں گے، سعی کس طرح سے کریں گے. انشاءاللہ اس کو عملاً کر کے دکھایا جائے گا تاکہ آپ کے لیے ایک نمونہ سامنے آ جائے، اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو پھر آپ اس کو صحیح طریقے پر انجام دے سکیں. یہاں بہت زیادہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے، البتہ حج اور عمرے کا جو طریقہ ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی مختصر طریقے پر، تاکہ عملاً ہم جب عمرہ کریں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ عمرہ میں ایک تو یہ کہ کتنی چیزیں ہیں ضروری، کیا کیا کرنے کا ہے، اور حج میں کیا کیا کرنے کا ہے. البتہ اگر کسی شخص کو درمیان میں کوئی بات ایسی محسوس ہو کہ جو وضاحت طلب ہو تو وہ وضاحت طلب کر سکتا ہے پروگرام ختم ہونے کے بعد، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. یاد رکھیے حج کی تین قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتو. یعنی لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو بعض لوگ حج افراد کرتے ہیں، بعض حج قران کرتے ہیں اور بعض حج تمتو کرتے ہیں. حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف حج کا احرام باندھیں اور اس کے ساتھ عمرے کو شریک نہ کریں. یہاں سے جاتے ہوئے صرف حج کا احرام. اور حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھیں. ان دونوں حجوں میں جب حج ختم ہو جاتا ہے اس وقت احرام کھلے گا، یعنی یہاں سے جانے کے بعد احرام نہیں کھولے گا. کیونکہ حج افراد کا مطلب بھی ہے کہ حج جب ہو جائے اس کے بعد، یعنی جب ہم کنکری ماریں گے اس وقت، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے اور اس کے بعد پھر اپنے سر کے بال منڈا کر احرام سے آزاد ہو جائیں گے. البتہ حج تمتو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پہلے عمرے کا احرام باندھے اور عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دے، اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھے، اور حج کرنے کے بعد پھر وہ احرام اترے گا. سہولت حج تمتو میں ہے، فضیلت حج قران میں. تو جو لوگ حج کے بالکل قریب جا رہے ہوں ان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ حج قران کریں، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا احرام نیت ایک ساتھ کریں. اس میں اگرچہ مسائل ہیں لیکن یقیناً مسائل جب آدمی سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، احتیاط کرتا ہے، تو 8-10 دن یا 5-6 دن کا احرام بہت زیادہ لمبا نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم لوگ بہت مختصر احرام باندھتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں ایک مہینے 2-2 مہینے پہلے سے، یعنی شوال کا مہینہ شروع ہوتا تھا حج کا، لوگ احرام باندھ کر اپنے میقات سے چل پڑتے تھے، تو مہینوں میں پہنچتے تھے. تو اللہ نے ہمارے لیے سفر کو آسان کر دیا. اب بعض دوسری مشکلات ہیں لیکن سفر کی جو مشکلات تھی اللہ نے وہ ختم کر دی، ورنہ کئی مہینے احرام کی حالت میں رہنا پڑتا تھا. ہم تو زیادہ سے زیادہ 5 دن 7 دن 8 دن، بس اس سے زیادہ احرام کی حالت میں نہیں رہتے. تو بہرحال اگر کوئی شخص بالکل آخر میں جا رہا ہو، یعنی حج سے 3-4 دن پہلے، اسے چاہیے کہ وہ حج قران کی نیت کرے، یہاں سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت اکٹھی کرے، تو جا کے وہ عمرہ کرے گا، لیکن عمرے کے بعد آزاد نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، اسی احرام کو باقی رکھے گا، دوبارہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی احرام سے حج کرے گا اور اس کے بعد پھر آزاد ہوگا. اور جہاں تک سہولت کا معاملہ ہے تو وہ سہولت ہے حج تمتع میں. حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سفر میں دوہرا فائدہ حاصل کرنا. جب آدمی یہاں سے جاتا ہے تو پہلے عمرے کی نیت کرتا ہے اور صرف عمرے کا ہی احرام باندھتا ہے، وہاں عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام سے فارغ ہو جاتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہے، اور پھر آج ذی الحج یعنی ایام حج جب شروع ہوتے ہیں اس وقت دوبارہ حج کا احرام باندھ کر پھر حج کے لیے روانہ ہوتا ہے. اس میں ذرا سہولت، تو اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے حج کا احرام باندھنا چاہیے. عموماً لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی یہاں پر بیان جو کریں گے وہ حج تمتع سے متعلق ہی ہوگا، جس میں پہلے عمرے کا بیان ہوگا اور پھر اس کے بعد حج کا بیان، اور پھر مدینہ منورہ کی زیارات سے متعلق انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. جب آپ کی تاریخ آ جائے کہ ہم نے فلاں تاریخ کو یہاں سے روانہ ہونا ہے، تو بہتر ہے کہ غسل کر لیں، اگر غسل نہ کر سکے تو کم از کم وضو کر لیں، اور اس کے بعد پھر مرد حضرات احرام کی دو چادریں پہن لیں، ایک چادر نیچے باندھی جائے گی اور دوسری چادر اوڑھنے کے لیے. سلے ہوئے کپڑے کا استعمال منع ہے. خواتین کے لیے ہے کہ وہ اپنے سلے ہوئے لباس میں رہیں گی جو وہ پہنتی ہیں، اور یہی ان کا احرام ہوگا اور اسی میں وہ نیت کریں گی. البتہ اپنے سر پر ایک رومال باندھ لیتی ہیں وہ، لیکن وہ احرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ احرام وہ اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ ان کے بال نظر نہ آئیں. اسی لیے جب وہ وضو کریں گی تو اپنے اس رومال کو کھول کر مسا کریں جیسا کہ مسا کیا جاتا ہے بالوں پر، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس رومال کو باندھ لیں. تو بہرحال عورتوں کے لیے زیادہ قیدے نہیں ہیں، مرد حضرات کے لیے کہ دو چادریں بغیر سلی ہوئی. بغیر سلی ہوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کی حیض پر سلی ہوئی نہ ہو، جیسے کہ بنیان، انڈر ویئر، دستانے، موزے، یہ جسم کے حیض پہ سلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا استعمال منع ہے. چادر میں کوئی پیمان لگا ہوا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ یہ سلا ہوا جسم کے حیض پہ نہیں ہے، بلکہ ایک چادر ہے کسی کے پاس، اگر پوری چادر نہیں ہے اس نے اگر پیمان بھی لگا لیا ہے تو شرن کوئی قباحت نہیں. بہتر یہ ہے کہ سفید رنگ کی ہو، لیکن اگر سفید نہ بھی ہو تو کسی بھی رنگ کی چادر استعمال کی جا سکتی ہے، پہنی جا سکتی ہے، شرن کوئی قباحت اس میں نہیں. تو جس دن آپ نے روانہ ہو، ایک تو یہ کہ روانہ ہونے سے پہلے ہم اپنے عزیز رشتہ دار اقارب سے ملاقات کر لیں، مل لیں، اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کر لیں. اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہے ادا کر دیں، کسی کا حق ہمارے ذمہ ہے اس کو ادا کر دیں، معافی تلافی کا معاملہ کر لیں تاکہ ہم جب یہاں سے جائیں صاف ستھرے ہو کر جائیں، اور اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم نے یہ حج اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، نام و نمود کے لیے یا دنیاوی دیگر منافع حاصل کرنے کے لیے یہ حج نہیں کرنا. تو اپنی نیت کو ہم درست کریں تاکہ ہمارا جو مال ہے، جو وقت ہے، وہ کارآمد ہو. یہ نہ ہو کہ اتنا مال بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، لیکن خدا نہ کرے اگر نام و نمود کے لیے ہے یا دنیاوی منافع کے لیے ہے تو پھر یہ سارا حج ہمارا بیکار ہو جائے گا. تو اس لیے غسل کر لیں، غسل نہیں کر سکتا کوئی تو وضو کر لے اور پھر یہ دو چادریں پہن لے. لیکن یاد رکھیے ان دو چادروں کو پہنتے ہی کوئی شخص محرم نہیں بنتا، احرام والا نہیں ہوتا. یعنی حالت احرام میں وہ کب بنے گا؟ جب نیت کرے گا اور تلبیہ پڑھے گا. جب تک نیت اور تلبیہ دونوں ساتھ نہیں کرے گا اس وقت تک حالت احرام میں اس کو وہ نہیں آئے گا. اس لیے اس وقت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دو چادریں پہن لیجیے اور دو رکعت نفل پڑھنے اگر مکروہ وقت نہیں ہے اس احرام کی چادریں پہن لینے کی نیت سے، کہ ہم نے چونکہ دو احرام کی چادریں پہنی ہیں اس لیے دو رکعت نفل پڑھ لیجیے اگر مکروہ وقت نہیں. یہ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ایئرپورٹ پر اگر وقت ملے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نیت ابھی نہ کیجئے. لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ یہ نیت نہ کرنا کوئی شرعی مسئلہ نہیں، بلکہ احتیاطاً کہا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فلائٹ خدا نہ کرے کینسل ہو جائے یا اس کے جانے میں تاخیر ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ حالت احرام میں آپ کو رہنا پڑے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی نیت نہ کریں، جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز اڑ جائے، ایک دو گھنٹے کی پرواز کر لے، اب آپ نیت کر لیجیے. اور ایک فائدہ اور بھی ہے اس میں، بعض لوگ روانگی کے وقت حاجیوں کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں تو وہ خوشبودار ہوتے ہیں، تو خوشبودار حال کا سونگنا یہ بھی ممنوع ہے، تو خوشبو چونکہ اس پہ ہوتی ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے بعض حضرات نے تو احتیاطاً یہاں تک کہا کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فروٹ کی خوشبو ہے، وہ بھی دانستہ طور پہ نہ سونگے. اگر از خود کوئی خوشبو آ جائے وہ ایک الگ ہے، لیکن دانستہ طور پر اس کو باقاعدہ سونگنے کی کوشش نہ کرے حالت احرام. تو اس لیے جب یہاں سے روانہ ہو جائیں، ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، وہاں پر وقت ملے وہاں نماز پڑھ لیجئے دو رکعت، یہاں وقت ہو یہاں پر پڑھ لیجئے، لیکن ابھی نیت نہ کریں. جب جہاز میں سوار ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ نیت کر لیجئے. اب نیت کیا ہے؟ اے اللہ میں عمرے کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجئے، آسان فرما دیجئے. اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ان میں کسی قسم کے الفاظ کم یا زیادہ کرنا یہ مکروہ ہے. اس لیے اسی طریقے سے یہ الفاظ ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے، اور گاہے بگاہے جب آپ ایک مرتبہ یہ یعنی نیت کر لیں گے، تلبیہ پڑھ لیں گے، اب آپ جو ہے وہ حالت احرام میں آ گئے، احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ آپ پر لاگو ہو گئیں. احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہوگا، اپنے سر کو ڈھانپنا یا کپڑا چہرے پر لگانا مردوں کے لیے، سر کو ڈھانپنا بھی جائز نہیں. عورتیں سر تو ڈھانپیں گی لیکن چہرے پر کپڑا نہ لگے، پردہ اس طرح سے کریں کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے. خوشبو کا استعمال مرد اور عورت دونوں کے لیے ممنوع. اسی طریقے سے مردوں کے لیے دو ہوائی چپل، دو بدی جو ہوتی ہے اس کو پہننا چاہیے تاکہ اوپر کی جو ہڈی ہے وہ کھلی ہو. عورتیں جوتے بھی استعمال کر سکتی ہیں، عورتیں دستانے بھی استعمال کر سکتی ہیں، موزے بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے یہ سب چیزیں ممنوع ہیں. ان کو صرف دو چادر جو وہ پہنے ہوئے ہیں وہ پہنے، اور اس کے علاوہ باقی اسی طرح جو مارنا، ٹڈی مارنا یا کھٹمل مارنا، یہ سب چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں احرام. اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں ایسی باتیں کرنا جو قابل شہوت ہو، یہ بھی ناجائز اور حرام. تو ان تمام باتوں سے گریز کرنا چاہیے. یاد رکھیے، بعض لوگ احرام کی حالت میں یہ سارے یعنی بعض کام ایسے کرتے ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، تو جہاں ہم ایک بڑا فریضہ ادا کر رہے ہیں وہاں بہت بڑا وبال بھی لے کر واپس لوٹتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے کہ حج کے موقع پر، خاص طور پر حالت احرام میں، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو احرام کی حالت کے خلاف ہو. تو جب آپ نیت کر لیں گے، تلبیہ پڑھ لیں گے، تو اب یہ تمام پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. اب آپ کے لیے یہ ہے کہ گاہے بگاہے تلبیہ پڑھتے رہیے، کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور تین دفعہ پڑھنا سنت ہے. تو بہتر یہ ہے کہ تین دفعہ پڑھا جائے، جب بھی پڑھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی، مرد حضرات اونچی آواز میں. البتہ اگر کہیں مسجد میں ہیں، ایسی جگہ پر ہیں، تو وہاں اونچی آواز سے نہ پڑھیں تاکہ نمازیوں کو تشویش نہ ہو. جہاز اڑ رہا ہے تب تلبیہ پڑھیں، اتر رہا ہے تب تلبیہ پڑھیں، مڑے تب تلبیہ پڑھیں، کہیں آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں سیڑھیوں پر تو تلبیہ پڑھیں، اوپر چڑھ رہے ہیں تو تلبیہ پڑھیں. یعنی جب بھی حالت میں تبدیلی آئے تلبیہ پڑھنا چاہیے. اور یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ندا کا جواب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا تھا کہ تم حج کا اعلان کرو تاکہ لوگ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے یہاں پر آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ اللہ میں تو بڑا نازو جو ہے وہ عاجز آدمی ہوں اور میری آواز لوگوں تک کہاں پہنچے گی. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام آواز دینا ہے, پکارنا ہے, آواز کو پہنچانا ہمارا کام. تو قرآن مجید میں 17 پارے میں وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, اس میں اس کا ذکر ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ پہ چڑھ کر بلند جگہ پر لوگوں کو حج کے لیے بلایا. تو اس کا جواب ہے یہ لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب جن روحوں نے دیا, اب اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس نے وہاں جواب دیا, یا وہ روح کی شکل میں تھا اس نے جواب دیا, جس نے جتنی مرتبہ جواب دیا اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری اتنی مرتبہ اسے نصیب فرمائی. تو اس لیے لبیک اللہم لبیک جو ہم کہتے ہیں اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا کا جواب ہے, جو انہوں نے کہا تھا کہ آؤ اس گھر کے حج کے لیے اور طواف کے لیے. تو ہم اس پہ جواب میں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک, آپ کا کوئی شریک نہیں, اے اللہ میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک, بے شک تمام تعریفیں اور تمام طرح کی نعمتیں آپ کے لیے ہیں اور ملک اور ملک بھی آپ ہی کے لیے. لا شریک لک, آپ کا کوئی شریک نہیں. تو یہ تلبیہ حاجی کا ترانہ ہے, اس کو اچھے طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کر لینا چاہیے, اور گائے بگائے احرام پہننے کے بعد, احرام باندھنے کے بعد یا نیت کر لینے کے بعد اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. البتہ جماعت کی شکل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اس کو پڑھے. عام طور پر آج کل ایک رواج چل پڑا ہے, ایک آدمی جو اونچی آواز سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اور پیچھے سب مل کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو شرم یہ ہے, اصل جو سنت طریقہ ہے کہ ہر آدمی اپنے طور پر تلبیہ پڑھتا رہے, با جماعت پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو سب سے پہلے اپنا سامان وغیرہ جہاں آپ کی رہائش گاہ ہے وہاں پر رکھیے. بعض حضرات سامان راستے میں رکھ کر عمرے کے لیے چل پڑتے ہیں, تو یاد رکھیے اس سے ایک تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ خود آپ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے کہ آپ کا سامان غائب ہو جائے, تو بعد میں جب آئیں گے تو ملے گا نہیں. اس لیے احتیاط یہ ہے کہ اپنی جگہ پر سامان رکھیں. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ فوراً ہی جا کر عمرہ کریں, بلکہ آرام کیجئے اور جب تھکاوٹ اتر جائے اب عمرے کے لیے روانہ ہو جائیں. اور اگر تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی, طبیعت میں یہ کہ ابھی عمرہ کرنا ہے, تو بہرحال وہاں پر پہنچ کر سامان رکھ دیجئے, اس کے بعد اب بیت اللہ کی طرف چل پڑیے, تلبیہ پڑھتے رہیے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھتے ہوئے آپ مسجد حرام کی طرف چلیے, یہاں تک کہ جب مسجد حرام آ جائے تو داہنا پیر پہلے مسجد میں رکھیں اور نیت کر لیں, پہلے دعا پڑھ لیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, نویت سنۃ الاعتکاف. نیت اعتکاف کی بھی کر لیں اور داہنا پیر پہلے رکھیں پھر بایاں پاؤں رکھ کر اندر داخل ہوں, اور چلتے رہیے تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں تک کہ ایسے مقام پر آ جائیں جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آتا ہو. تو جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے, ایک تو یہ کہ راستے سے ہٹ جائیے, کیونکہ لوگوں کی گزرگاہ ہے, ہماری وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو, اور راستے سے ہٹ کر پھر آپ دعا مانگیے. یہ وقت دعا ہے, قبولیت پہ دعا کا وقت ہے, جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی. تو اس وقت کھڑے ہو کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی رشد و فلاح کی دعا مانگیے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. یہ بڑی جامع دعا ہے کہ اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما, آخرت بھی اچھی عطا فرما, اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا, دوزخ کے عذاب سے بچا. اس کے علاوہ جو بھی دعا مانگنا چاہیں, بہرحال یہ وقت دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں اس وقت ڈالتے بھی ہیں بات کو, تو جو دعا ذہن میں آئے وہ دعا ہو. خاص طور پر یہ دعا کر لیجئے کہ اللہ میں جب تک یہاں رہوں مجھے یہاں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما, عمرہ مقبول عطا فرما, حج مقبول نصیب فرما, اور اسی طریقے سے پاکستان کے لیے اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی آپ دعا کیجیے, یقیناً ہم سب محتاج ہیں. پھر آپ آگے بڑھیں گے اور تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہاں تک کہ حجر اسود کے قریب پہنچیں گے. جب حجر اسود کے قریب پہنچیں اس طرح سے کہ حجر اسود داہنی مونڈے کی طرف ہو آپ کو, تو وہاں پر آپ نیت کریں گے طواف کی. لیکن طواف سے پہلے یہ کر لیجئے کہ اپنا داہنا کاندھا کھول لیں, اس کو کہتے ہیں استباء, یعنی یہ جو چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے مونڈے کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر رکھ لیجیے, اور پھر وہاں نیت کر لیں کہ اللہ میں عمرے کی طواف کی نیت کرتا ہوں, اسے قبول فرما لیجیے, آسان فرما دیجیے. آپ ایک چیز غور فرمائیے کہ قدم قدم پر جہاں بھی نیت کرائی جا رہی ہے, دعا کے لیے کہا جا رہا ہے, وہاں یہ ہے کہ اللہ اسے آسان فرما دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسان ہے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اگر آسان کر دیں گے تو آسان ہو جائے گا. اس لیے آپ جب احرام باندھتے ہیں تب بھی دعا کرتے ہیں کہ عمرہ آسان کر دیجئے, طواف آسان کر دیجئے, صحیح آسان کر دیجئے, ورنہ بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے یہ ابتلا بن جاتی, مشکل ہو جاتی. اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آسان فرما دیجیے. اللہم انی ارید العمرہ, یہ دعا آپ کرتے ہیں جب عمرے کی نیت کرتے ہیں. فیسر حالی و تقبلہ منی, اس کو آسان کر دیجئے اور قبول بھی فرمائیے. اسی طریقے سے آپ جب طواف کرنا شروع کریں گے تو اس سے پہلے نیت کریں گے کہ اللہ میں عمرے کی طواف کی نیت کرتا ہوں, اسے قبول فرما لیجئے, آسان فرما دیجئے. اب اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیے. میں عملاً بھی انشاءاللہ بھی کر کے بتاتا ہوں آپ کو, مزید انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور جب بالکل سامنے آ جائیں حجر اسود کے, تو وہاں پر سب سے پہلے تو آپ اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کہہ دیجیے, گویا جس طرح نماز میں ہم اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک, اس طرح اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر گرا لیجیے. یہ ہے استقبال حجر اسود. اس کے بعد اب اشارہ استلام کیجیے. اصل تو یہ تھا کہ ہم استلام کرتے, استلام کہتے ہیں حجر اسود کو چومنے کو, یا اپنے ہاتھوں کو وہاں لگا کر پتھر پر اپنے ہاتھوں کو چومنے کو, اس کو استلام کہتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور حالت احرام میں ہمارے لیے خوشبو جائز نہیں ہے سونگنا, اس لیے ہم دور ہی سے اشارہ کریں گے, اس کو کہہ رہے ہیں اشارہ استلام. تو ہم دور سے یعنی اپنے سینے سے تھوڑا سا ہاتھ نیچے کر کے, کیونکہ اگر ہمیں چومنے کا موقع ملے تو یقیناً ہم اپنے ہاتھوں کو حجر اسود پر رکھتے ہیں اور تھوڑا سا جھک کر اس کو چومنا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھیں یا اس طرح کر لیں, اور کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کہہ کے ہتیلیاں چوم لیں, اور چومنے کے بعد بس یہیں سے پھر آپ ٹرن ہو جائیں, مڑ جائیں. اب آپ پہلا چکر شروع کریں گے. دیکھیے ایک طواف کا مطلب ہوتا ہے سات چکر, سات چکروں پر مشتمل ایک طواف ہوتا ہے. تو آپ نے جب عمرے کے طواف کی نیت کی, اس کا مطلب ہے سات چکروں کی نیت کی. یہ نہیں ہے کہ ایک چکر کر کے ختم, بلکہ پہلا چکر آپ شروع کریں اور اس میں پہلے تین چکروں میں رمل کریں گے. رمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلوانوں کی طرح سینے کو ذرا تھوڑا نکال کر اپنے مونوں کو ہلاتے ہوئے, جیسے پہلوان جو ہے اکھاڑے میں چلتا ہے, اس طرح سے اکڑ کر چلیں, بشرطیکہ اس کی گنجائش. بعض اوقات رش بہت ہوتا ہے اور بالکل ساتھ مل مل کے چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت گنجائش نہیں ہوتی. جب ایسا رش ہو تو یہ عمل ساقط ہو جاتا ہے, پھر رمل کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن جب تک ممکن ہو تو رمل کیجیے, اور پہلے تین چکروں میں اگر رمل کرنا بھول جائیں تو باقی چار چکروں میں پھر رمل کرنا سنت نہیں, باقی میں کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ایک میں بھول گئے تو باقی دو میں کر لیجئے, دو میں بھول گئے ایک باقی رہ گیا تو اس میں کر لیجئے, اور تینوں میں بھول گئے تو باقی چار میں رمل کرنے کی ضرورت نہیں. اور ہر چکر پر جب حجر اسود کے سامنے آئیں گے اس وقت آپ اپنے سینے کو بیت اللہ کی طرف کر سکتے ہیں, حجر اسود کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کہہ کے, اور پھر مڑ جائیں. لیکن دوران طواف بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا, اس کی طرف پیٹ کرنا یہ جائز نہیں, اسے اس سے بچنا چاہیے دوران طواف, بلکہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی صحیح نہیں. البتہ آپ اگر طواف نہیں کر رہے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیت اللہ کا دیکھنا باعث اجر و ثواب ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں دیکھنے والے پر. لیکن دوران طواف ممانعت ہے, بلکہ سامنے دیکھتے ہوئے آپ چلیں گے, اور ہر چکر میں آپ کا جو جی چاہے دعا مانگیے. عربی میں دعا آتی ہے تو عربی میں کیجیے, عربی میں نہیں آتی تو پھر اردو میں کریں, اپنی زبان میں کریں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم ایسی دعا مانگیں گے جس کا ہمیں مفہوم کا پتہ نہ ہو, مطلب کا پتہ نہ ہو, تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایسی دعا مانگیں گے جس کے مفہوم اور مطلب کا ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. اور ایک کوشش آپ یہاں ابھی کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں جو آسان بھی ہوں, بعض پرانی دعائیں ہیں, بعض احادیث میں آتی ہیں, ان دعاؤں کو یاد کر لیجیے ابھی سے, تاکہ وہ دعائیں سمجھ کر پڑھیں, مفہوم ان کا ذہن میں ہو, اور پھر آپ ان کو پڑھیے تو یقیناً ایک دوا وہ ہوتی ہے جو بالکل پیک سیل بند ہوتی ہے, اور ایک وہ ہوتی ہے جو کھلی ہوتی ہے, تو دونوں میں فرق تو ہوتا ہے. تو عربی دعائیں جو ہیں وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں, یقیناً وہ بارگاہ الہی میں قبول بھی ہوتی ہیں اور اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو نہیں آتی تو مجبوری ہے پھر اپنی زبان میں دعا کرے. تو ابھی موقع ہے ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی سی دعائیں, جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار, یہ تو آپ نے ویسے بھی ہر چکر میں پڑھنی ہے تو اس کو تو یاد کرنا ضروری ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو عام طور پر پڑھائی جاتی ہیں ان دعاؤں کو یاد کر لیں, تاکہ آپ دوران طواف ان دعاؤں کو مانگیں اللہ تعالیٰ سے. بعض لوگ کتابیں دیکھ کر دعائیں پڑھتے ہیں تو یقین وہ پڑھنا ہوتا ہے, مانگنا نہیں ہوتا. ایک تو ان کا تلفظ درست نہیں ہوتا, دوسرا یہ کہ اس کا مفہوم بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا. اس لیے ان دعاؤں کی بجائے بہتر ہے کہ ایسی دعائیں مانگیں جن کے مفہوم اور مطلب کو آپ خوب سمجھتے ہوں. تو بہرحال ہر چکر میں آپ مانگیے. جب رکنے یمانی پر پہنچیں, دیکھیں بیت اللہ کے چار کونے ہیں, ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا کونا جو ہے وہ رکنے شامی کہلاتا ہے, تیسرا کونا رکنے یمانی کہلاتا ہے, رکنے عراقی, اور جو تیسرا جو ہے رکنے یمانی, اور چوتھا حجر اسود. تو یہ چار کونے ہیں. رکنے یمانی پر جب ہم پہنچتے ہیں یعنی حجر اسود سے پہلا جو کونا ہے, بس وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود کی طرف آئیں گے, اور وہاں آ کر پھر حجر اسود کا اشارہ استلام کریں گے اور پھر اگلا چکر شروع کریں گے. اس طرح سے آٹھ مرتبہ آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے یا اشارہ استلام کرنا ہے. یہاں تو پہلا جو کام تھا وہ مکمل ہوا. یاد رکھیے عمرے میں ویسے تو تین کام ہیں, ایک تو نیت ماں تلبیہ جو آپ کر چکے, دوسرا کام طواف کا ہے جو آپ نے مکمل کر لیا, اور تیسرا کام سعی کا ہے. لیکن اس دوران کچھ ضمنی کام بھی ہیں. طواف کے بعد چھوٹے چھوٹے سے تین کام ہیں ضمنی. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اپنا کاندھا ڈھانپ لیجیے, جو کاندھا ہم نے کھولا تھا طواف جب مکمل ہو جائے احرام سے دوبارہ اس کو ڈھانپ لیں اپنے کاندھے. اس کے بعد یہ کہ ملتزم پر آئیں, اگر موقع ہو رش نہ ہو تو وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے, البتہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں, لپٹے چپٹے نہیں, اس لیے کہ خوشبو لگی ہوگی, بس دور سے کھڑے ہو کے دعا مانگیں. رش ہو تو دور کھڑے ہو کر بھی ملتزم کے سامنے دعا کی جا سکتی ہے. اس کے بعد دو رکعت واجب الطواف پڑھ لیجیے. یہ ہر طواف کے بعد آپ کو دو رکعت واجب الطواف پڑھنی ہوگی, بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو. اگر مکروہ وقت ہے تو ابھی چھوڑ دیں, عمرہ ادا کرنے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تب پڑھ لیجیے. اور تیسرا کام یہ ہوگا جب واجب الطواف سے فارغ ہو جائیں, اب زمزم پئیں, اللہ تعالیٰ توفیق دیں پیٹ بھر کر. حدیث میں آتا ہے کہ جو منافق ہے اس سے پیا نہیں جاتا اور مومن خوب پیتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماؤ زمزم علیما شریف لہو, کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں. تو اپنی نیت آپ کر لیجئے, دعائیں بھی آتی ہیں حدیث شریف میں, وہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں زمزم پی کر. اور یہ دعا تو کر ہی لیجیے کہ اللہ سر سے لے کے پیر تک میری جتنی بیماریاں ہیں, جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو, اللہ ساری بیماریوں کو اس پانی کے ذریعے دھو ڈالیے, ہر طرح کی بیماریاں دور فرما دیجیے. اور اسی طریقے سے ایمان پر استقامت عطا فرما, دین پر استقامت عطا فرما, حج مقبول ہمیں عطا فرما, عمرہ مقبول عطا فرما. جو چاہے دعا کر لیجئے, نیت کر لیجئے, انشاءاللہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ عمل فرمائے, دعا قبول فرمائے. جب زمزم سے فارغ ہو جائے پی کر, اب آپ نوی مرتبہ اشارہ استلام کرنے کے لیے حجر اسود کے سامنے آئیں گے. ضروری نہیں کہ بالکل قریب ہوں, دور سے جہاں بھی موقع ہو, کیونکہ ایک پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے, اب آج کل پٹی تو نہیں ہے نیچے لیکن لائٹ ہے اوپر, دیکھیں گے ہرے رنگ کی لائٹ, تو اوپر کی لائٹ اور حجر اسود کا جو کونا ہے اس کے درمیان کہیں بھی کھڑے ہو کر اشارہ استلام کر لیں, بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کہہ کے ہتیلیاں چوم لیں, یہ نویں مرتبہ اشارہ استلام ہوگا اور اب آپ سعی کے لیے چلیں گے. راستے میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اگر یاد ہو تو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے آپ جو ہے صفا پہاڑ پر جائیں اور وہاں پر اتنی اونچی جگہ پر چڑھ جائیں کہ جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آئے. بہت زیادہ اونچا چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا اوپر چڑھیں گے تو آپ کو جو جھروکے ہیں ان سے بیت اللہ نظر آئے گا. بیت اللہ اصل میں اس کالے کمرے کو کہتے ہیں جس پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے کالے رنگ کا, یہ بیت اللہ کہلاتا ہے, باقی جو ہے وہ ساری مسجد حرام کہلاتی ہیں. تو ہم جب وہاں پر پہنچ جائیں تو ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نیت کر لیں کہ اللہ میں عمرے کی صحیح کرتا ہوں, اسے قبول فرما لیجیے, آسان فرما دیجیے. قرآن مجید میں ان الصفا والمروہ, صفا سے شروع ہوتا ہے, ہم نے صحیح بھی صفا سے شروع کر دی اور مروہ پر جا کر ختم ہوگا ساتواں چکر. تو پہلے یہاں پر دعا میں مشغول ہو جائیے, یہ قبولیت دعا کا موقع ہے, اللہ تعالیٰ موقع دیں تو ہر چکر کے بعد صفا پر مروہ پر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے خوب دعا مانگیے اور درمیان میں بھی چکر میں دعا مانگتے رہیے. کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے سوائے ایک دعا کے, جو آپ دوڑتے ہوئے جب مرد حضرات دوڑیں گے صحیح کرتے ہوئے, عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی چال سے چلیں, انہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں, مرد حضرات کا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنی چال سے تھوڑا زیادہ دوڑیں گے. اور رب اغفر وارحم انت العز الاکرم, یہ دعا پڑھتے ہوئے دوڑیں جتنی مرتبہ چاہے, اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں اور پھر اس کے بعد پھر آپ جب اپنے اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں پر دوڑنا ختم کرتے ہیں تو اب اپنی رفتار سے چلتے ہوئے مروہ کی طرف پہنچیں گے. صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک دو چکر, اسی طریقے سے ساتواں چکر مروہ پہ جا کے ختم ہو جائے گا. ہر چکر میں اسی طرح سے ہے, جو چاہے دعا مانگی اور راستے میں چلتے ہوئے اور وہاں پر جب پہنچیں گے مروہ پر اور صفا پر وہاں کھڑے ہو کر, یہ سب دعاؤں کی قبولیت کے مواقع ہیں, تو خوب دعا کیجیے اہتمام کے ساتھ. جب آپ سات چکر مکمل کر لیں گے تو آپ کا عمرے کے دو کام ہو گئے, عمرہ طواف کر لیا سعی کر لی اور اس سے پہلے کام کر چکے نیت اور تلبیہ, تو تین کام گویا کہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو آپ مسجد حرام میں دو رکعت شکرانے کی پڑھ لیجیے, لیکن یہ پڑھنا واجب نہیں ہے. طواف کے بعد جو دو رکعت پڑھتے ہیں وہ واجب الطواف, لیکن سعی کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں یہ شکرانے کے طور پر ہے. اگر مسجد حرام میں کسی جگہ بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے خیر کا سبب ہوگا. اور اس کے بعد پھر اپنے بال منڈوا دیں, بڑے بال ہیں قصر بھی کرا سکتے ہیں, چھوٹے بال ہیں تو اگر ایک پوروے جتنے ہیں یا اس سے کم ہیں تو پھر یقینی طور پر ان کو حلق کرانا ہوگا, چھوٹے یعنی بالکل سے بال منڈوانے ہوں گے. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ, جو حلق کرانے والے ہیں اپنے سر کے بال منڈانے والے ہیں ان پر رحم فرما اور ان کی مغفرت فرما. تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو قصر کرانے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے, لیکن آپ نے پھر انہیں کے لیے دعا فرمائی جو حلق کرانے والے ہیں. صحابہ اکرام نے پھر فرمایا تو آپ نے پھر حلق کرانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائی اور قصر کرنے والوں کے لیے بھی, کہ اللہ دونوں کی مغفرت بھی فرما اور دونوں پر رحم فرما. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو حلق کرانا ہے یہ فضیلت والا عمل ہے. وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ دو تین بال کٹا لیتے ہیں سامنے سے ادھر سے ادھر سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم حلال ہو گئے, تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے فقہ حنفی کے مطابق آدمی حلال نہیں ہوتا. سر کے چوتھائی بال کاٹنے جو ہے وہ ضروری ہیں, اس لیے چاہے حلق کرائیں چاہے قصر کرائیں, سر کے چوتھائی بال جو ہے وہ کاٹنے ضروری ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ حلق کرائیں, پورے بال صاف کر لیں جتنا عمرے کریں جب بھی کریں. اب اگر سر پہ کسی کے بال ہی نہیں ہے تب بھی شریعت کا حکم پورا کرنا مقصد ہے, اس طرح لے کر یا سیفٹی ہے تو اس کو سر پہ پھیر, جتنے بھی بال ہیں چاہے بالکل معمولی سے ہوں، اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس سے ہمیں حلال ہونا ہے اور شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے، تو اس طرح سے ہم نے یہ کام پورا کرنا ہے. عورتوں کے لیے معاملہ یہ ہے کہ ان کے بھی بال جو ہے ان کا محرم کاٹے یا وہ خود کاٹیں، اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ کہ پورے سر کے بال چوٹیا کی طرف جمع کر لے، اور جمع کرنے کے بعد جب یہ پورے بال جمع ہو گئے تو اگر بڑے بال ہیں تو انہیں کاٹ لیں تاکہ ایک جیسے بال ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اس طرح سے موڑیں گے تو ایک پوروے سے کچھ زیادہ بال کٹ جائیں گے، اس طرح سے یہاں سے کاٹ، تو جتنی مرتبہ بھی وہ عمرہ کریں گے اس طرح سے بال ان کے کاٹنے ہوں گے. تو یہاں سے اپنے ساتھ قینچی لے کر جائیں تاکہ وہاں جا کر آپ کو پریشانی نہ ہو، اور اس طرح سے بالوں کو، عورتوں کے بالوں کو آپ کاٹیں گے تو وہ بھی آزاد ہو گئیں عمرے سے، احرام کی پابندیوں سے، اور آپ بھی آزاد ہوگا. ایک بات کا اور خیال رکھیے، بعض لوگ نائی کی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ رش لگا ہوا ہے تو وہاں سے قینچی اٹھائی اور اپنے مونچھے کاٹنے شروع کر دی، یا ناخن کاٹنے شروع کر دیے، تو اگر ایسا کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا. اس لیے ایسا کام نہ کریں، جب تک سر کے بال نہ کٹ جائیں اس وقت تک کوئی عمل نہ کریں. سر کے بال کٹنے کے بعد اب اگر کوئی شخص کاٹنا چاہے مونچھے وغیرہ تو اب آزاد ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے سے بعض لوگ ایسے ایسا کام کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. تو یہ عمرے کا طریقہ ہے مختصر جو میں نے آپ کو بتایا. بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں اس کے اندر، پھر دوبارہ سے اختصار کے ساتھ سمجھ لیں کہ دو چادریں جو ہم پہنتے ہیں اس کو اگر میلی ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں، تو کئی مرتبہ بھی اگر بدل لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی چادر بدلنے سے شاید احرام ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں. اور احرام کی پابندیاں شروع کب ہوتی ہیں؟ جب ہم نیت ماں تلبیہ نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں ساتھ میں، اس وقت سے احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں. جب ہم طواف کرنا شروع کریں گے اس وقت تلبیہ پڑھنا بھی بند کر دیں گے. یعنی جب ہم طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، نیت کرتے ہیں، بس اس کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا اب بند. اس کے بعد پھر نہ طواف میں تلبیہ پڑھیں گے نہ سعی میں پڑھیں گے، اب ختم. اور تو پہلا کام نیت ماں تلبیہ، دوسرا کام طواف، تیسرا کام سعی بین صفا اور مروہ، اور چوتھا کام کیا ہے؟ اپنے سر کے بالوں کو منڈوا لینا یا کتروا لینا، چھوٹے کرا لینا. تو یہ کام ہے، اس سے عمرہ ہم نے ادا کر لیا الحمدللہ. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو پہلے بیت اللہ جا رہا ہے مکہ مکرمہ، تو عمرے سے فارغ ہو جائے، اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ حلال ہو گیا اور اپنے سلے ہوئے کپڑے استعمال کر سکتا ہے نہا دھو کر، اور وہاں پر رہتا رہے، یہاں تک کہ اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ حج سے پہلے مدینہ منورہ جائے گا، یا اتنے قریب گیا ہے کہ پہلے حج ہوگا پھر حج کے بعد مدینہ منورہ جائے گا. تو جو لوگ حج کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ ہی سے سیدھے جدے چلے جاتے ہیں اور پاکستان آ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ حج سے پہلے مدینہ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ پھر واپسی میں پھر مکے آتے ہیں حج کے لیے، تو ایک عمرہ انہیں اور مل جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص عمرے کا احرام باندھ کر آئے تو بالکل اسی طرح جیسے میں نے ترتیب بتائی ہے عمرہ کرے گا. اور بعض لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ جب ہم حج کا احرام باندھ کر آئیں تو حج کا احرام بھی وہ باندھ سکتے ہیں وہاں سے، لیکن ایسی صورت میں پھر ان کو عمرہ وغیرہ نہیں کریں گے، وہ اس سے حج کریں گے، طواف کر سکتے ہیں نفلی، لیکن سر کے بال نہیں منڈائیں گے، چونکہ حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو حج کے بعد ہی بھی وہ عمل کریں گے کہ سر کے بال وغیرہ منڈانا جو بھی ہے. تو یہ میں نے اضافی بات بتا دی ہے، اصل یہ کہ عمرے کا اتنا ہی معاملہ ہے. اب اگر اس میں کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو وہ معلوم کر لیں، یا پھر میں عملی طور پر پہلے بتا دوں اس کے بعد پھر آپ پوچھیے، تاکہ یہ اٹھا ہوئی چادر چھوڑ. یہ دیکھیے دو چادریں ہیں مرد حضرات کے لیے احرام باندھنے کا. ویسے تو جو طریقہ ہے اس کو کیا کیا چھوڑ دو نیچے. نکال لو اس کو. کیا کر دیا تم نے اس. دیکھیے ایک طریقہ تو وہ ہے جو عام سا طریقہ ہے اور اس میں کوئی شرم قباحت بھی نہیں ہے. جیسے عام طور پہ ہم دھوتی باندھتے ہیں تو اگر کسی کو آتی ہے باندھنی تو وہ اس طرح بھی باندھ سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح باندھ لیں, اس میں نہ گانٹھ لگتی ہے نہ کوئی چیز اور کوئی کراہیت بھی نہیں ہے. تو یہ جی لگا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے نہ لگائیں. تو یہ طریقہ بھی ہے, اگر جو لوگ جانتے ہیں تو وہ پھر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کھلتا ولتا نہیں ہے. لیکن اس میں ایک قواعد رہتی ہے کہ اگر ہوا وغیرہ چلتی ہے تیز تو بعض اوقات آدمی کا بنانا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو طریقہ ایک اور ہے وہ بہتر طریقہ اس اعتبار سے ہے دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ اس میں ستر زیادہ ہے, یعنی ستر پوشی زیادہ ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ کھلتا بھی نہیں. پھر اب دیکھیے اس کا اس طرح سے باندھ دیں, یہاں لے آئیں اس کو اور اس کے بعد پھر اس کو یہاں سے لے آئیے, اس کو لپیٹیے نہیں اپنے ورنہ تو چل نہیں سکیں گے, اور پھر یہیں پر اس کو باندھ لیں. اب آپ چاہیں تو اس کو بھی اوپر کر سکتے ہیں. اس کے اوپر اگر بیلٹ باندھنا چاہیں تو اس میں نیت یہ کرنی ہوگی کہ اپنے نقدی کی حفاظت کے لیے, جو کاغذات ہیں ان کی حفاظت کے لیے, چونکہ وہ بھی ضرورت کی چیز ہے, اس کو باندھ لیں تو انشاءاللہ پھر کوئی کراہیت بھی نہیں رہے گی. اور اس کے اوپر سے باندھ کے پھر بیلٹ کے اوپر ہی آپ اس کو لپیٹ لیں. یہ ایک تو یہ بیلٹ آپ کی چھپ بھی جائے گی, اس سے آپ پوری اس کو باندھ سکتے, اور اس میں چلنے میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہوگی انشاءاللہ اٹھنے بیٹھنے میں, اور نہ ہی ستر پوشی کا اس میں اندیشہ ہوتا. اگر ہوا بھی چلے تو یہ طریقہ ہے. عمومی طور پر اس طرح باندھنے میں سہولت بہت ہے. اس میں دو باتوں کا اہتمام کیجیے. ایک تو یہ کہ ناف سے اوپر باندھیے, یعنی باندھنے کے بعد ناف سے نچلا حصہ نظر نہ آئے, کیونکہ یہ بھی ستر میں داخل ہے مرد کے, ناجائز اور حرام ہے. اگر کسی کا اس طرح سے, یعنی یہاں پر چاہے وہ دھوتی استعمال کر رہے ہیں اور اوپر کوئی چیز پہنی بھی نہیں ہے, اگر نظر آتی ہے, اگر اتنی مقدار میں نظر آتا رہے ستر ناف سے نچلا حصہ کہ تین دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ ناف سے اوپر. اور دوسرا یہ کہ ٹخنے کھلے ہوئے ہوں, کیونکہ حدیث شریف میں اس کی بھی سخت ممانعت ہے کہ انسان کے ٹخنے کسی بھی حال میں جب وہ کھڑا ہو تو وہ کھلے ہوئے ہوں, چاہے وہ شلوار ہو چاہے وہ, لیکن یہ کہ حالت احرام میں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ٹخنے ہمارے کھلے ہوئے ہوں. اس طرح سے اس کو آپ باندھ لیجیے. دوسری چادر جو ہے وہ آپ اس کو اوڑھ لیجیے اوپر, بس یہاں سے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو پہن لی. جب نماز پڑھیں گے دو رکعت یہ دو چادریں پہننے کے بعد تو ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں, چونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی, اور اس کو بھی سر پر اوڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے نماز پڑھ لیجئے, جب نماز سے فارغ ہو جائے تو بے شک اپنے سر سے اس کو اتار دیجئے. اب نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں. اب چاہے یہاں پر پڑھیں, ایئرپورٹ پر پڑھیں, یا جہاز میں پڑھیں. گھر میں اگر پڑھتے ہیں تو دو رکعت پڑھ لیجئے, دو احرام کی چادریں باندھنے کی وجہ سے دو رکعت نفل, اور پھر جب جہاز میں بیٹھ جائیں, اڑ جائے جہاز, تو وہاں پر نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں. جیسے ہی نیت و تلبیہ کریں گے اب آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. خوشبو کا استعمال, ناخون کاٹنا, جو مارنا, کھٹمل جو میں نے بتائیں گے, وہ ساری پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. بیت اللہ پہنچیں گے, ہاں نہیں کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. نیت سے پہلے پہلے سر ڈھانپا رہے تو چونکہ ابھی آپ نے نیت ہی نہیں کی ہے اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے, یا دوسرے آدمی کو تشویش ہوتی ہے کہ یار یہ حالت احرام میں اور ٹوپی اوڑا ہوا ہے, تو اس لیے اس کو اس کے سوالات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اتار دیں, تاکہ بلا وجہ دوسرے کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ شاید حالت احرام میں بھی ٹوپی اوڑی جا سکتی ہے, تو غلط فہمی نہ ہو جائے اس کو. لیکن اگر کوئی اوڑھنا چاہے تو اوڑھ سکتا ہے. کیا بس احرام باندھنے کی نیت, ابھی نیت آپ نہیں کریں گے دوسری, یہ صرف دو چادریں جو پہنی ہیں. اس چادر پہننے سے کچھ نہیں ہوتا, سمجھے, نیت کرنے سے ہوگا. ابھی آپ صرف دو رکعت پڑھیں گے کہ ہم نے دو چادریں پہنی ہیں احرام کی, اس کی دو نے. اب آپ یہاں دیکھ لیجئے ذرا سا, دیکھیں یہ باب کعبہ ہے, ہم لوگ اسی رخ پر نماز پڑھتے ہیں یہاں پر, یعنی مشرق مغرب. وہاں آپ دیکھیں گے سورج جو ہے یہی سے نکلے گا اور ایسے غروب ہوگا. ہمارے الحمدللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے رخ اسی طرف ہوتا ہے, اس لیے میں نے اس کا رخ بھی اسی طرف رکھا ہے. یہ حجر اسود ہے, اس چوکھٹ سے لے کے یہاں کے درمیان یہ ملتظم, یہ ملتزم یہ نہیں ہے بلکہ اس چوکھٹ سے لے کے یہاں کے درمیان جو حصہ ہے دیوار ہے یہ ملتزم. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اس دیوار کے ساتھ لپٹنا چپٹنا آہوزاری کرنا رونا گرگرانا دعائیں مانگنا اپنے جسم کو اس کے ساتھ لگانا رگڑنا برکت اور خیر کے لیے جب آپ حالت احرام میں نہ ہو تو یہ کرنا چاہیے عمل. اور یہ حجر اسود آپ جب داخل ہوں گے جب آپ یہاں پر پہنچیں تو دیکھیے اب حجر اسود آپ کے دائیں ہاتھ پہ ہے کیونکہ رخ آپ نے ادھر کرنا ہے. اب یہاں پر یہ استباء کرنا ہے اس طرح سے داہنا کاندھا آپ نے کھولنا ہے اور یہاں نیت کرنی ہے ہم نے کہ اللہ میں عمرے کی طواف کی نیت کرتا ہوں اسے قبول فرما لے آسان فرما لے. اس کے بعد اب آپ ادھر آئیں گے یہ استقبال حجر اسود ہے کہ ہم بالکل حجر اسود کے سامنے آ گئے. یہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد کہہ کے اپنے ہاتھ گرا دیں اور دوسری مرتبہ پھر اشارہ استلام یوں بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں اور کر کے بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد کہہ کے اپنے ہتھیلیوں کو چونگی اور پھر اب آپ یہاں سے اس طرح اپنی ایڑیوں کے بل گھومیں گے. اب یہاں سے آپ نے طواف کا پہلا چکر شروع کرنا ہے تو پہلے تین چکروں میں رمل کریں گے. رمل کا مطلب پہلوانوں کی طرح تھوڑا سا کر کے اس طرح سے آپ چلیں اور دعائیں مانگتے ہوئے جائیں گے. اس طرح کرتے ہوئے آپ یہ کون آئے گا تیسرا یہ رکن یمانی کہلاتا ہے. یہاں پر نہ ہاتھ کا اشارے کی ضرورت ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد کہتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچے. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے تو مڑ جائیں اور نہ چاہیں تو اس طرح بھی رہ سکتے ہیں اور صرف بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد کہہ کے ہتھیلیوں کو چوم کے دوسرا چکر شروع کریں. ضروری تو نہیں ہے لیکن یہ کہ لازم بات ہے کہ اشارہ کرنے کے لیے تو رکنا پڑے گا ایک لمحے کے لیے. تو ایک لمحے کے لیے یاد رکھیے پہلا جو چکر ہوتا ہے اس میں حجر اسود کا جو اشارہ ہے یہ سنت موقعہ ہے اور اسی طرح جو آٹھواں چکر ہے اس میں بھی موقعہ ہے. باقی جو چکر ہیں ان میں اگر کوئی آدمی ویسے ہی چلا جائے تو اس کی بھی گنجائش لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی رکے اس سنت کو بھی ادا کرے پھر چلے بس. اور ہتھیلیاں چومے یہ پوروے نہیں چومنے اور باقی اپنے جو چکر ہوں گے سادہ چکر جس میں بغیر رمل کے تو آپ پڑھتے رہیں سامنے دعائیں مانگتے رہیں اور دعائیں مانگتے مانگتے آپ اپنے جب پہنچیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے ہوئے یہاں تک آ گئے. سات چکر ہو گئے آٹھ مرتبہ اشارہ استلام ہو گیا. اب اگر قریب جگہ ہے ملتزم کے تو یہاں آ کے دعا مانگ لیجیے اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر اور یہاں جگہ نہیں ہے تو تھوڑا پیچھے چلے جائیے جہاں بھی جگہ ہو وہاں دعا مانگ لیں. لیکن اس سے پہلے آپ اپنا کاندھا ڈھانپ لیں اور پھر دو رکعت واجب طواف کی بھی مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ہو تو وہاں پڑھ لیں. وہاں جگہ نہ ملے تو اور پیچھے چلے جائیں لیکن راستے میں لوگوں کو ایذا کا سبب نہ بنے اور پھر واپس آ کے جہاں بھی ہمیں پانی پینے کو ملے تو خوب زمزم پیئے. زمزم پینے کے بعد اب ہم نبی مرتبہ یہاں آئیں گے جہاں بھی دور سے کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیے ہتھیلی چوم کے اب ہم صفا جائیں گے صحیح کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت قرآن کی نازل کی وہ پڑھتے ہوئے وہاں پہنچے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یاد ہے تو اچھی بات ہے ورنہ بہرحال یہاں پہنچنا ہے آپ کو. دیکھیے یہ آپ سمجھیے کہ صفا پہاڑ ہے اور یہاں کھڑے ہو کے نیت کر لیجیے کہ اللہ میں عمرے کی صحیح کی نیت کرتا ہوں اسے قبول فرما لے آسان فرما دے اور دعا مانگ لیجیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے کھڑے ہوں کہ بیت اللہ آپ کو سامنے نظر آئے. دعا مانگنے کے بعد اب آپ پہلا چکر شروع کریں گے. درمیان میں وہ مقام آئے گا جہاں سے آپ نے تھوڑا سا دوڑنا ہے تو وہ دوڑنا کتنا ہو اس کو آپ دیکھیے گا. پہلا چکر آپ نے شروع کیا جب وہ مقام آتا ہے جہاں تھوڑا سا دوڑتے ہیں تھوڑا جھپٹ دے گئے. اس طرح سے بس جہاں ٹھہر جائیں گے پھر اپنی چال سے چلتے ہوئے مروہ کے مقام پر پہنچیں گے. اور یہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا, جیسے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ستون کی وجہ سے, تو بس آپ یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگیں اور دعا مانگ رہے, ایک چکر وہاں سے یہاں تک آپ کا ہو گیا. اب آپ نے دوسرا چکر شروع کرنا ہے, اسی طریقے سے دعا مانگنے کے بعد یہاں سے دوسرا چکر شروع کریں, دعائیں جو بھی ہوں, اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا رب اغفر وارحم انت العزیز الاکرم یہ پڑھتے ہوئے آپ پہنچیں گے صفا پر. یہاں پہنچ کر یہ آپ کے دوسرا چکر ہو گیا, اور اسی طرح سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگے. بعض لوگ وہاں جا کے اشارے کرتے ہیں ہاتھوں سے, اس اشارے کی وہاں ضرورت نہیں, اصل وہاں پر دعا مانگنی چاہیے. تو یہ طواف اور سعی کا طریقہ ہے, چاہے وہ عمرے کا طواف ہو چاہے وہ حج کی سعی ہو. جی ساتوں چکر میں رہے کوئی حرج نہیں, طواف کے بعد ہی, اسی لیے میں نے کہا کہ یہ پھر موقع نہیں ہوتا سر. جی 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 دیکھیے میلین اخضرین کہلاتے ہیں دو سب ستون جہاں پر لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ہرے رنگ کی, وہ اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ نے دوڑنا شروع کرنا ہے. تو جب وہ مقام آئے مثلا یہ لال پٹی ہے یہ سمجھ لیجیے آپ, تو یہاں سے آ کے ایک قدم پہلے سے ذرا جھپٹتے ہوئے یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے, اور جہاں وہ ہری پٹیاں مزید ایک جگہ آئیں گی وہاں ختم کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر اپنی رفتار سے آپ نے چلنا ہے, اور اس دوران آپ نے رب اغفر وارحم انت العزیز الاکرم پڑھنا ہے, اور باقی جو دعائیں مانگتے رہی ہیں. کوئی اور بات اگر معلوم کرنی ہو تو بولیے انشاء اللہ. جی بولیے. نہیں نہیں انشاءاللہ سب کو ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ کونا ہے بیت اللہ کا, یہ اتنا اونچا ہے کہ ہر جگہ سے نظر آتا ہے آپ کو, اور جس طرح یہ ستون نظر آ رہا ہے نا آپ, اسی طریقے سے وہاں بھی مطاف جہاں ختم ہوتا ہے طواف کرنے کی جگہ, وہاں پر ایک ہری لائٹ لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر نہیں وہاں لگی ہوئی ہے پیچھے. تو آپ ایک طرف اس کو دیکھیے ایک طرف اس کو دیکھیے, جب آپ یہ محسوس کریں کہ درمیان میں آ گئے ہیں بس اس کے بعد جیسے تو بہت آسانی سے وہاں ہو جائے. نہیں پٹی نہیں اب ختم ہو گئی, اب پٹی بیت اللہ سے ختم کر دی گئی, پہلے تھی مطاف میں لیکن اب پٹی ختم ہو کر دی. اصل میں لوگ رکتے تھے اس سے کافی ازدحام ہو جاتا تھا, اس لیے انہوں نے پٹی ختم کر دی. جی ہاں بہرحال وہ دیکھیے اللہ تعالی, ہاں غلط کرتے ہیں وہ پھر. لیکن جو سنت موقعہ کا معاملہ وہ رہ جائے گا. بس دیکھیے ہر آدمی اپنے یقین کے اعتبار سے کرتا ہے, ورنہ تو ہم سمجھیں گے کہ ہزاروں انسانوں کا طواف ہی نہیں ہو رہا, لیکن چونکہ وہاں جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ذہن میں ایک چیز ڈالتی ہے, ہم صرف سمجھ کے جائیں کہ سامنے پٹی اور اس کے درمیان آ جائیں, جب یقین ہو جائے اس کا اس وقت کریں قدم, تو انشاءاللہ اس یقین کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر شک کی بنیاد پر ہو تو وہ تو پھر شک تو ہمیشہ رہے گا, اور شک کی بنا پر کوئی عمل باطل نہیں ہوتا یاد رکھیں. حتیٰ کہ نماز میں اگر یہ ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا لیکن شک ہے یقین نہیں ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی, ہاں یقین ہو جائے گا ٹوٹ جائے گی. جی جی کوئی بات نہیں, ہمارے اوپر کچھ ہے بھی نہیں اتنی ذمہ داری. یہ ہمارے بھائی عبدالرؤف صاحب اصل میں جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھیے ایک منٹ, اصل میں پہلے ہوتی تھی پٹی, اس پٹی کے اوپر ہم جب آتے تھے تو یقینی طور پر اس کی سیدھ میں ہوتے تھے. اب ہوتا یہ کہ پٹی سے ہم آگے آگے, بعض لوگ ایسے ہیں کہ پٹی سے آئے تو جو دو چار قدم آگے بڑھ گئے تو یہ طواف سے ہم نے گویا ہم نے طواف کیا نہیں, جب کیا نہیں تو یہ چکر بھی غلط ہوا. اس لیے ان کا کہنا یہ کہ ایک دو قدم پیچھے سے اگر ہم طواف شروع کر دیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نیت حجر استقبال کر کے آگے نہ بڑھیں بلکہ تھوڑا پیچھے ہو کے پھر شروع کر دیں تاکہ حجر اسود کا استقبال بھی ہو جائے اور پٹی سے پہلے چکر شروع ہو بعد میں نہ ہو. بس جس حد تک دوڑ سکیں, ہاں جس حد تک آس. دیکھیے اس میں بھی طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نقاب جو آپ لگا رہے ہیں اس میں خدا نہ کرے عورتوں کو ناقابل مشکل سے دوچار ہونا پڑتا ہے یا خدا نہ کرے گرنے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں پھر نقاب نہ لگائیں, پھر چہرہ کھول سکتی ہیں. لیکن جہاں تک ممکن ہو اس وقت تک. جی دیکھیے ٹوپی تو اتارنا ہی ہے, کیپ ہے ٹوپی ہے جو بھی اس کو اتار کے مسا کریں گے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں میں نے اس لیے کہا مخصوص دعا شریعت سے ثابت نہیں ہے, دعائیں اچھی ہیں اگر یاد ہوں کسی کو ضرور پڑے کوئی حرج بھی نہیں. اس میں لکھا ہوا پہلے چکر کی دعا دوسرے کی, اس سے یہ مسئلہ سمجھ کے نہ کریں کہ پہلے چکر کی یہی دعا ہے, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی مانگ سکتے ہیں آپ, پہلا کلمہ پڑھتے رہیں دوسرا کلمہ پڑھ لیں تیسرا پڑھ لیں درود شریف پڑھ لیں استغفار کرتے رہیں, بہتر یہ کہ دعا مانگ, سب سے بہتر دعا مانگ. ساتو چکر جو مخصوص دعا وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا جو میں نے بتائی ہے, رکن یمانی سے ہم جو پڑھیں گے یہاں سے یہاں تک یہ مخصوص دعا ہے, اور صحیح کے اندر رب اغفر وارحم انت العزیز الاکرم یہ مخصوص دعا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی. جی ہاں 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 پڑھ سکتے ہیں, چوتھا کلمہ پڑھیے. اصل میں میں نے کہا نا پڑھ تو کچھ بھی سکتے ہیں, چوتھا کلمہ بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید ہے چونکہ اس کے اندر اور اللہ کو پسندیدہ بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے, اس لیے اگر چوتھا کلمہ پڑھیں اچھی بات. استنجا کس طرح کریں؟ اوپر کر لیجئے اس کو جس طرح ہوتا ہے اوپر کر لیجئے اس سے. جی کسی بھی طرح کر سکتے ہیں, اگر ضرورت پیش آئے کھولنے کی تو احرام کھول سکتے ہیں, ہاں دوسرے بھی پیش سکتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. مسجد عائشہ, مسجد عائشہ بس تقریباً 3-4 کلومیٹر ہے, وہاں سے جانا ہوگا آپ کو, وہاں جا کر غسل کرنے کی بھی جگہ ہے وہاں پر, چاہے تو غسل کر لیں چاہے وضو کر کے دوبارہ احرام پہنیں یا بیت اللہ سے ہی احرام کی چادریں باندھ کے آ جائیں. وہاں تو اصل صرف 2 رکعت پڑھنی ہے, نیت کرنی ہے اور واپس آنا ہے بس. مدینہ منورہ سے جب آپ آئیں گے تو خود مدینہ منورہ سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں عمرے کا اپنی رہائش گاہ سے بھی, اور مسجد نبوی میں آ کر آپ سے خدمت میں حاضر ہو کر وہاں پر بھی آپ کھڑے ہو کے احرام کی نیت کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو مسجد میقات ہے وہاں پر آئیں اور وہاں پر 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے وہاں سے روانہ ہوں, بیر علی جس کو کہتے ہیں. حج کے لیے دوبارہ نیت کریں گے لیکن کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی جہاں رہائش گاہ ہے وہیں پر آپ نیت کر لیں حج کی. وہ انشاءاللہ حج کا جب میں پروگرام ہوگا تو اس میں اگلے بدھ کو انشاءاللہ ذکر کروں گا, اس لیے کہ میرا خیال ہے اس وقت اتنا کافی ہے تاکہ ذہن میں بات رہے. اس سے متعلق اگر کوئی ذہن میں کوئی بات ہے تو بے شک آپ پوچھ لیں. بولیے. بس ابھی پورا مجھے اندازہ نہیں ہے کتنا ہے. جی 1 کلومیٹر ہوگا, اس سے بھی کم ہوگا, زیادہ نہیں ہے میرا خیال, 1 کلومیٹر سے کم ہے. آپ ادھر آ جائیے، آپ کی آواز ذرا مجھے آتی نہیں. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے اشارہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، دونوں ہاتھوں سے کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک، اصل میں اگر بالکل ہی نہ اشارہ کریں، پیسے بھی گزر جائیں تب بھی سات چکر ہو جائیں گے. لیکن میں نے کہا نا، پہلے چکر میں اشارہ کرنا اور آخر میں اشارہ کرنا، آخری چکر میں، یہ سنت موقعہ ہے، اس لیے اس میں دونوں میں ضرور کریں. باقی درمیان میں چاہے ایک ہاتھ سے کر لیں، اور کسی وقت خدا نہ کرے رہ بھی جائے تو اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے چلتے ہوئے چلے تو چکر شمار ہو جائے گا دوسرے. جی جی صحیح کے لیے نا، آخر یہ تو الگ انتظامی معاملہ ہے. بس بہرحال یہ ایک اچھی انتظامی بات ہے کہ آپ دیکھیے، اب تو یہ اور سہولت انہوں نے کر دی ہے کہ آپ جب مطاف میں آتے ہیں نا، ہر مطاف کے ساتھ ایک گیٹ بنا دیا ہے اور اس پہ لکھا ہوا بھی ہے، اس پہ لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی پیلے رنگ کا ہے، ہرے رنگ کا ہے، سرخ رنگ کا ہے، گرین کلر کا ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کس گیٹ سے داخل ہوئے اور جب جانا ہے تو کہاں سے جانا ہے. تو سہولت اور یہ بھی کہ اب جیسے ہم نے یہاں تو آنا ہی آنا ہے لازمی، یہاں سے دیکھ لیں کہ ہمارا گھر کس طرف سے قریب پڑے گا، اس طرف سے نکل جائیں. سی ایک انتظامی معاملہ ہے، بہرحال اچھا سہولت کے حساب سے. جی ہاں کھلا وہ ہوگا، اس لیے کہ ابھی تو آپ درمیان میں ہیں، ابھی تو آپ نے صحیح کرنی ہے، پھر سر کے بال منڈانے ہیں، تب اس کے بعد. جی ہاں وہاں پر بھی نشان ہے، اشارے ہیں، آپ اوپر اگر کر رہے ہوں گے صحیح تو وہاں پر بھی نشانات ہیں، اس نشان کے تحت کیجیے. جہاں سے چھوڑا وہاں سے شروع کر دیں، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. چاہیں تو اس چکر کو دوبارہ کر لیں بس، یہاں جہاں پر درمیان میں آپ نے نماز شروع، ہاں باقی چکر کر لیجیے. جی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. عورتوں کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر نماز میں ان کا حرم شریف میں جانا کوئی ضروری نہیں، جس طرح ہم یہاں پر خواتین گھر میں پڑھتی ہیں نماز، وہاں پر بھی ان کا گھر میں نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے. خاص طور پر حج کے زمانے میں جیسے جیسے رش بڑھتا جاتا ہے تو خواتین کے لیے مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، اس لیے ہر نماز میں ان کو لے جانا ضروری نہیں ہے. جب انہوں نے طواف کرنا ہو تو طواف کی نیت سے جائیں، اب اگر نماز کا وقت آ جائے بیچ میں تو بے شک ایسی جگہ پر نماز پڑھ لیں جہاں خواتین ہوتی ہیں، اور وہاں پہلے سے پہنچنے کا اہتمام کریں. اگر خدا نہ کرے نماز کھڑی ہو جائے اور خواتین میں کوئی خاتون پھنس جائے بیچ میں مردوں کے، تو فقہا نے یہ کہا کہ وہ بس خاموشی سے بیٹھ جائے، پھر کہیں بھی نماز نہ پڑھے، اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر وہ اپنی نماز کسی بھی کونے میں کہیں بھی جا کے پڑھ لے جہاں خواتین ہوتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر عورت مردوں کے بیچ میں نماز پڑھے گی تو اس سے نماز نہیں ہوتی، تین مردوں کی کم سے کم نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خواتین بیچ میں مردوں کے نہ گھسیں، بلکہ حجر اسود کو چومنے کے لیے بھی جس طرح سے وہاں دھینگا مچتی ہوتی ہے وہ مناسب طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے ایسا وقت دیکھیں کہ جس وقت رش نہ ہو اس وقت وہ جائیں، تاکہ اصل مقصد اس کو چومنا ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر وہاں آپ رش دیکھیں اور ہماری وجہ سے کسی کو اذیت پہنچے، تو بہتر ہے کہ حجر اسود نہ چومیں، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم زور لگا کے طاقت لگا کے حجر اسود کو چوم کے اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ بہادری نہیں ہے بلکہ گناہ کا کام ہے، اس صورت میں بچیے. اور خواتین کا معاملہ تو خاص طور پر ایسا ہے کہ ایسے موقع پر ان کو لے کے جائیے کہ جہاں ان کے لیے آسانی پیدا ہو اور مردوں کے بیچ میں گھسنا نہ پڑے ان. اب طواف تو یہ معاملہ ہے کہ چونکہ اگر دو تین آدمی ہیں تو خواتین کو بیچ میں لے کر طواف کرایا جا سکتا ہے، اس میں بھی یعنی اعتراض کرنا چاہیے بہت زیادہ اختلاط سے. تاکہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اس طرح سے ایک دوسرے سے لپٹے چپٹیں یا جسم ٹکرائے وہ کوشش کریں کہ نہ ہو، اور جب خدا نہ کرے ہماری پوری کوشش کے باوجود بھی کوئی موقع ایسا آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے. جگہ ہے تو اندر جانا چاہیے. دیکھو نہیں، بات یہ ہے کہ جب نکلتی نہیں ہے، اول تو یہ کہ آدھا گھنٹہ پہلے چلیں نماز کے لیے، لیکن کسی وقت اگر ایسا ہو جائے تو اول تو آگے بڑھنے کی آپ کو جگہ ہی نہیں ملے گی، پھر جہاں جگہ ہو وہاں پر پڑھ لیں. لیکن اس کا پھر بھی خیال رکھیں گے ناپاک جگہ نہ ہو. بعض لوگ وہاں پر طہارت خانوں کے سامنے ہی سبے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بعض جگہ پاک بھی نہیں ہوتی، اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. الا یہ کہ کوئی گتا وتا اگر کوئی ہے بڑا سارا اس کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک. بس دیکھیے طواف بغیر وضو کے تو ہوتا نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو اگر پہلے تین چکروں میں ایسا ہو گیا تو وضو کر کے آئیں اور طواف دوبارہ سے کریں، دوبارہ سے طواف کرنا پڑے گا. ہاں یعنی وضو کر کے آئیں نئے سرے سے طواف کریں، اور اگر چار چکر پانچ چکر ہو گئے ہیں اور پھر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر لیں اور اس چکر کو دوبارہ کر لیجئے، پانچ بائی چھٹا جو بھی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب چاروں طرف انہوں نے بنا دی ہیں ٹوائلٹ وغیرہ، اور البتہ یہ کہ حرم سے تو باہر نکلنا ہی پڑے گا آپ. جی نہیں اب نہیں، غلط کرتے ہیں، غلط ہے، بہت سارے طریقے غلط ہیں. پورے حج اور عمرے میں سوائے طواف کے موقع پر کسی موقع پر کاندھا کھولنا جائز نہیں. یعنی آپ پورے حج کے اندر آپ روانہ ہو رہے ہیں حج کے لیے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، کہیں بھی آپ کو یہ کاندھا کھولنے کی ضرورت نہیں، صرف طواف میں کھولیں بس. کہاں پر؟ ہاں ہاں نفلی طواف کہیے، نفلی طواف کریں گے تو اشارہ اسی طرح سے کرنا. جی ہاں بالکل. اس میں لیکن یہ ہے کہ آپ اگر قریب سے طواف کر رہے ہیں تو چوم بھی سکتے ہیں حجر اسود کو، چونکہ خوشبو کی پابندی نہیں ہے ہم پہ، اور طواف کے بعد ملتزم کو لپٹ چپٹ بھی سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں لازم بھائی وہ بھی پڑھنی پڑے گی، وہ تو ہر طواف کے بعد ہے، چاہے نفلی ہو چاہے جیسا بھی ہو. انشاءاللہ حج کا سلسلے کا انشاءاللہ اللہ جہاں تو آئندہ بدھ کو پروگرام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا حج کے بعد کہ مدینہ منورہ کی زیارت کو بھی بیان کر دیا جائے، اور پھر جو باقی بدھ ہیں اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عمرہ، حج اور مدینہ کی زیارت تینوں دو گھنٹے کے اندر ہو جائیں، تاکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ آتے ہیں دوبارہ آنا ہی نہیں ہوتا ان کا، تو کم سے کم کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو پہنچے. تو اگلی دفعہ تو انشاءاللہ حج اور مدینہ منورہ سے متعلق میں انشاءاللہ عرض کروں گا، اس کے بعد پھر جو پروگرام ہوں گے اس میں تینوں پروگرام اکٹھے ہوں. جی یہ جو بدھ ہے یہ ہمارا جو پروگرام ہے الحمدللہ اس وقت بھی یعنی نیٹ پر لائیو جا رہا ہے، تو اگر کوئی اس پر سننا چاہے تو وہاں پر بھی یعنی ہوتا ہے انتظام. اس وقت بھی جو پروگرام یہاں ہوا ہے الحمدللہ وہ یعنی نیٹ پر بھی جا رہا ہے، تو نہیں یہ نہیں، لیکن آپ سن سکتے ہیں، بس سن سکیں گے نور سنت .com کے نام سے.